آپ حضرت کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے حضرت موسیقی اور مولائی حضرت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کا منظر کرتا ہوں کہ آشا فرمائی بتاؤں کیا کیا صدق دیے ہیں بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو راہی ممنون ہے غم دل اور آہو نارا دل حبیب کا بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں بتاؤں کیا کیا سبق دیے تیری محبت کے غم نے مجھ کو بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو راہی ممنون ہے غم دل تیرا ہی ممنون ہے غم دل اللہ نارا دل حبیب کا جفائے سہ کر دعائے دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا جفائے سہ کر دعائے دینا جفائے سہ کر دعائے دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا زمانہ گزرا تمہارے در پر زمانہ گزرا تمہارے در پر زمانہ گزرا تمہارے در پر اسی طرح سے دیرے زمان گزرا تمہارے دل پر اسی طرح سے دیرے حبیب کا جفائے سہ کر دعائے دینا جفائے سہ کر دعائے دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا جفائے سہ کر دعائے دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا زمانہ گزرا تمہارے دل پر زمانہ گزرا تمہارے دل پر اسی طرح سے دل حبیب کا
اللہ
جو تیری جانب سے خود ہی آئے پیام الفت دل حبیب کو جو تیری جانب سے خود ہی آئے 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 پیام الفت گرے حکیم کو تو کیوں نہ زخم جگر سے بہہ کر تو کیوں نہ زخم جگر سے بہہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا کیوں نہ زخم جگر سے بہہ کر تو کیوں نہ جگر سے بہہ کر تو کیوں نہ زخم جگر سے بہہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا جو چپ رہے گی زبان خنجر جو چپ رہے گی زبان خنجر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا جو چپ رہے گی زبان خنجر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا بتاؤں کیا
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرمائے میرے اشعار کو بہترین درد سے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی درد محبت سے نواز اگرچہ یہ سستی دولت نہیں ہے بڑی مہنگی ملتی ہے یہ بہت مہنگی دولت ہے اللہ پاک کی محبت کا ایک ذرہ درد اگر دونوں عالم دینے سے بھی مل جائے تو جہاں دے کر بھی مل جائے تو یہ سودا سستا ہے جگر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی اے دنیاوی شراب والو دونوں جہاں لے کر میں نے اللہ کی محبت کا درد حاصل کیا ہے یہ مہنگی والی تم کیا خرید سکتے ہو تو کتنا عمدہ شعر ہے ایک اللہ والے کا شعر دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنی خواہشات کا خون کرنا سیکھو اپنی خواہشات کا خون کرنا مشق کرو اسی خون سے جب دل کے آسمان کا افق سرخ ہوتا ہے پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے دل کے آسمان پر دل کے آسمان پر وہ جو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ میرا انجام الفت میر تم بھی دیکھتے جانا میرا انجام الفت میر تم بھی دیکھتے جانا میری ویرانی آباد ہے خونِ تمنا سے یعنی جو تمنا اللہ کی مرضی کے خلاف جو آرزو خدا کی مرضی کے خلاف ہو اس کا خون پی لو پھر دیکھو ایمان کیسا لال ہوتا ہے لیکن ہے مشکل خواجہ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ جو کچھ پایا ہے تھانہ بھون سے ہم کو دے دو تو حضرت خواجہ صاحب عالم تھے خواجہ صاحب نے ان کو لکھا ابھی زندہ ہے لکھا کہ آپ کو مفت میں جو آپ چاہتے ہیں تھانہ بھون کی دولت میں نے بڑے رگڑے اور میں نے بڑے بڑے مسائل برداشت کیے ہیں تب جا کر یہ دولت ملی ہے. تو فرمایا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں, میں مانے شراب محبت اللہ کی, میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں, میں میری مفت کی نہیں. دیکھیے اس لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے خادموں کا اور اپنے بزرگوں کا آخری عمر کا زمانہ مت دیکھو کہ تین آدمی سر میں تیل لگا رہے ہیں, تین پیر دبا رہے ہیں, کوئی مٹھائی لا رہا ہے, کوئی کباب اور تکیا لگائے بیٹھے ہیں. یہ مقام دیکھنے سے تو آپ کہیں گے واہ ارے کیا مزے ہیں, پھر تو ہر شخص کو سمجھے گا کہ یہ تو عائش کی دنیا ہے پیری مریدی. یہ اس لیے شیخ فرماتے تھے کہ جن بزرگوں سے دین سیکھتے ہو اپنے ان دینی مربیوں کے جوانی کا زمانہ دیکھو کہ کیسے پاپڑ ویلے ہیں اور کیسے کیسے مصیبتوں سے گزرے ہیں. ایسے ایسے مصیبتوں سے اللہ ان کو گزارتا ہے کہ سارے بادشاہ اگر مرید ہو جائیں تو ان کی قبر کب آشاریہ ایک آشاریہ اور استقامت نظر نہیں ہوگی اور دل میں بڑائی نہیں آئے گی, اتنا زیادہ رگڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ان نفس کو بالو بنا دیتے ہیں. اس لیے اگر سارا عالم ان سے بیٹھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو تو انشاءاللہ ان کے قلب میں ذرا بھی بڑائی نہیں آئے گی کہ میں بہت بڑے بڑے بادشاہ مرید ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر جان دینا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دام برکات ہم جن کی بیماری کی ابھی خبر سنی آپ نے فرمایا کرتے تھے سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, گوش دل مانے دل کا کام, سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا تو گلشن دل میں باہر آئی, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں باہر آئی. اور فرماتے ہیں کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو, جس مٹی کے جسموں پر لوگ فدا ہو رہے ہیں ان کو قبرستان میں مٹی پاؤ گے اور پھر ان کی مٹی سے پوچھو گے کہ تمہارے کہاں گئے وہ حسین آزا, تو تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے مگر ان کے نام و نشان نہیں پاؤ گے. اس لیے اپنے اللہ کو فدا ہو جو تمہاری زندگی کو سنبھالنے والا اور تمہارے قلب کے چین اور اطمینان اور راحت دائمی کی ضمانت اور کفالت قبول کرتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو, لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے, لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اور فرمایا مرضی جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, بس اس کی جمع پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اگر مگر چھوڑو, کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو, اللہ کی مرضی پر فدا ہونا اور ان کی مرضی پر اپنی خواہشات کو فدا کرنا ہے, اس کی ہمت کر لیجئے. اللہ ہم سب کو اس کی ہمت عطا فرمائے, چاہے پھر غم کی چادر اوڑھنی پڑے, ہزاروں غم سے گزر جاؤ ان شاء اللہ تعالی ہر اس کے بدلے میں ہر وقت تعالی ہر خواہش کی ہر آرزو کی خون کرنے پر, ناجائز آرزو کی خون کرنے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک نئی حیات عالم غیب سے عطا کرتا ہے. خوشتگان خنجر تسلیم را ہر غم از غیب جانے دیگر است, ہر وقت نئی جان عطا کرتا ہے اور جدید جان ہوتی ہے, ری کنڈیشن نہیں ہوتی جاپانی موٹر کی طرح سے, نئی جان عطا فرماتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی جان خواہشات کا خون پی کر اپنی جان کو شکستہ کر دیا, افسردہ کر دیا, مزمحل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے افسردہ اور مزمحل جان پر بے شمار جان فدا جان برسا دیتے ہیں, جان بے شمار برسا دیتے ہیں اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو کنکر پتھر پھینکنے کی توفیق دی ہے اور آپ نے ہمیں ایک حیات ایمانی عطا فرمائی. اور پھر یہ شعر بجوانے حال پڑتا ہے کہ جماعت چند دادم جا خریدم الحمد للہ جب ارضا خریدم, جماعت چند دادم جا خریدم, چند گناہوں کے کنکر پتھر کو پھینکا اور اللہ مل گیا. ہاں کیا پھینکا, کیا پھینکا اور کیا پایا, کچھ کھو رہے ہیں شوق سے کچھ پا رہے ہیں ہم. مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے, گناہوں کے تقاضوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہم اللہ کو پا رہے ہیں. کچھ کھو رہے ہیں شوق سے, کچھ کھو رہے ہیں شوق سے, کچھ پا رہے ہیں ہم. اور ناجائز خوشیوں کو فرماتے ہیں خوشی خوشی, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, یعنی وہ خوشی جو حرام خوشی تھی
اللہ کی ناراضگی کی راہوں سے نفس دشت مہادشت چور تلاوت کر رہا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے. لہذا چھوڑنا تو ہے، سب کو گناہ چھوڑنا پڑے گا جنازہ جب روح نکلے گا، مگر موت کے وقت گناہ چھوڑنے کا کوئی ثواب نہیں. جیتے جی اپنے جی کو اوپر فدا کر دو، جیتے جی گور میں قبرستان میں اپنی آرزوؤں کو ڈال دو، پھر اللہ تعالیٰ ایسی حیات عطا کرے گا کہ آپ کی برکت سے نہ جانے کتنوں کو حیات عطا ہوگی. معلومی فرماتے ہیں کہ نفس خدا کچھ جہاں میں زندہ کن، تو اپنے نفس کو مار لے، بری خواہشات کو ختم کر دے، ہمت سے کام لے، تو تیری برکت سے جہان زندہ ہوگا. نفس خدا کچھ جہاں زندہ کن. اس لیے دوستو، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، زندگی نہیں جانی، لطف جینے کا اسے حاصل نہیں، جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں، اللہ والوں کی صحبت جس نے نہیں اٹھائی، کیا جانے ظالم کی زندگی کیا چیز. لطف جینے کا اسے حاصل نہیں، جس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقاں، آ نہیں سکتی کبھی اس میں فدا، عشق کا ہے گلستاں یہ گلستاں. اللہ کی محبت کو نعمت سمجھ لو، دنیا زمین کے اوپر بھی چین سے رہو، زمین کے نیچے بھی. اللہ ایسا باوفا دوست ہے، اپنے بندوں کو بھی فرمایا کہ میں تمہارا ولی ہوں، دوست ہوں. کوئی دنیا کا بادشاہ اپنی پبلک کو دوست کہنے سے شرماتا ہے، یہ کہتا ہے یہ ہماری رعیت ہے، مملکت ہے، غلام ہے، ہمارے پبلک ہے، پبلک کہتے ہیں، لیکن دوست کہنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ناپاک پانی سے پیدا کر کے اور ایمان و اعمال صالحہ اور تقوی کی برکت سے فرماتے ہیں یہ ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے دوست ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی اسی کرم پر اگر ہم ایک لاکھ زندگی دے دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ناپاک نطفے سے پیدا کر کے ہمیں اپنے اولیاء سے خطاب فرمایا. انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس یہ تو یہ انہوں نے جو شعر سنائے، وہ اصل میں انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، کسی بزرگ کی بھی، کسی دینی خادم کی، اس کی آخری زندگی کو مت دیکھو کہ مسند لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹانگ لگا رہا ہے، کوئی ڈبے لا رہا ہے، اس کی زندگی جوانی کو دیکھو کہ کس راستے سے گزارا گیا ہے. اب میرا ایک شعر سنیے، اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو، اس نے کہ مسند لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹانگ لگا رہا ہے، حسرت سے گزارا مجھ کو، اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو، ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا. اس وقت میں نے شعر کہا کہ ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لوہو کا دریا، کس طرح خاک چھپائے گی لوہو کا دریا. اپنے آرزو کا خون پیو اور دریائے خون دل میں بناؤ، اور اس دریائے خون سے عبور کر لو، اللہ مل جائے گا. اسے اللہ دور نہیں ہم سے، نفس کو چھوڑو اور اللہ کو لے لو. دا نفسک و تعال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہاں آپ کیسے ملتے ہیں، اور نفس کو چھوڑ دے اور آ جا. ایک دن تو مر جائے گا، مر کے تو خواہشات چھوڑے، کتنی خبر بنا لے سنگ مرمر کی، اور کتنی پھولوں کی چادر دوسرے بادشاہوں کے ہاتھوں سے قبروں پر ڈلوا لے، لیکن قبر کے اندر عذاب ہی ہوتا رہے گا. لوگوں کیوں گورے کافر پر حلق، کافر بادشاہوں کی خبریں مزین ہیں، پھول کی چادریں چڑھیں مردوں کہہ خدا یا زدل، اللہ کا عذاب ہوگا. ایسی جو لوگ حسین پھولوں سے کی چادریں اوڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہر وقت حسینوں کے چکر میں ہیں، ان کے دل پر عذاب الہی ہو رہا ہے. مردوں کہہ خدا یا زدل، جیسے اس خبر کی سنگ مرمر سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ایسی حسینوں سے دل کو چین ہرگز نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں سوائے دل پر عذاب الہی کے. آخر حکیم امت کوئی مجدد زمانہ تھے دوستو، فرماتے ہیں اس کو مجازی عذاب الہی. میرا یہی مشن ہے، میرا مقصد حیات اختر کا یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو غیر اللہ سے چھوڑا کر اللہ سے جوڑوں، اور اپنے دل پر بھی محنت کرتا رہوں. پھر دوسروں کو مادے بریانی پکاتے ہیں، کھاتے دوسرے ہیں، خود منہنی کمزور پڑے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں. بعض ایسے خانسانہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے بریانی پکائی اور ان کے کبابوں سے دوسروں کو شبابوں سے آشنا شباب مل گیا ان کے کباب سے، لیکن خود نہیں کھایا،
یہ وہ عالم ہے جو دوسروں کو تصنیف کر گئے اور دوسروں کو منفی ذات نوٹ کر گئے مگر کچھ عمل نہ کیا. لہذا ان سے پڑھ کر ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر پڑھ کر کتنے ولی اللہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی بریانی خود نہیں کھائی دوسروں کو کھلا دی. اس لیے ضرورت ہے کہ شیخ اور مولوی خود زیادہ عمل کرے. جتنا ماں تندرست ہوگی, جتنا ماں بادام پستہ اڑائے گی اس کے دودھ سے بچے بھی طاقتور ہوں گے. تو جتنا شیخ اللہ والا ہوگا, جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اس کی اولاد روحانی کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی طاقت دیں گے. اور اگر محفوظ نوٹ کرنے والا خود عمل نہ کرے گا, دوسرے بریانی کھا لائیں گے اس کو پڑھ کر قیامت تک لوگ اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے اور یہ ظالم پر ڈبل عذاب ہوگا. ڈبل کیسے ہوگا کہ تم بزرگوں کی باتیں نوٹ کر کے چھاپتے تھے اور خود کوئی عمل کیوں نہیں کرتے. سمجھ لو کہ خبیرہ موتی کا بنائے کوئی دوا کھانا اور خود نہ کھائے, اس کا دل دھڑک رہا ہے, سراغ ہے, مر رہا ہے, بے ہوش ہو رہا ہے اور دوسرے وہ خمیرے چاٹ کر تگڑے ہو رہے ہیں. اپنی دوا خود بھی کھاؤ. تو بہرحال یہ بات نصیحت کی عرض کر دی کہ کسی دین کے خادم کی بڑھاپے کو مت دیکھو. مولانا شاہ رحمت صاحب دعوت برکاتہ, ایک زمانہ تھا کہ 20-20 میل 15-15 میل پیدل جاتے تھے. اور ابھی اس کا گواہ موجود ہے مولوی حافظ مقتدی حسن علوی. آج بھی وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ لکھنؤ کے تھے, گرد غبار سے آشنا نہ تھے, رومال لکھنؤ والا نازک نکال کر گرد غبار پہنچتے تھے تو مولانا منع کرتے تھے. استاد شاہ راؤ صاحب کی خبردار, یہ اللہ کے راستے کے خاک ہیں, ان خاک کے ذرات سے جنت ملے گی, دو وقت کی آگ حرام ہوگی, اس کو کیوں صاف کرتے ہو. تو اب مولانا راؤ صاحب کا پیر ہے سوائے کار کے, بس پر نہیں بیٹھتے, ہر قدم پر کاریں ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ ہے, ارے صاحب یہ ہر وقت پجاروں پر سیر کرتے ہیں, نئی نئی موٹریں آتی ہیں. ایک نادان کا قول ہے یہ, اس نے کہا کہ یہ کیا بزرگ ہیں یہ لوگ کہ نئی نئی موٹروں پر چڑھتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک گدھے گاڑی پر سوار ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ولی اللہ. یعنی ولی اللہ بننے کے لیے موٹروں پر بیٹھنا, جہازوں پر بیٹھ کر جانا, حج کرنا, یہ سب اس کے نزدیک وہ ہے. پیدل جاؤ, اونٹ پر بیٹھو, تب یہ نادانی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آنکھیں مانگو خدا سے. خدا جب آنکھ دیتا ہے جب ہی اللہ والوں کی بھی پہچان ہوتی ہے. جیسے سلطان ابراہیم نظم کو ایک وزیر نے کہا کیسا بیوقوف ہے جس نے سلطنت برف چھوڑ دی اور جنگل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, یہ ملا بیوقوف بادشاہ چھوڑ گیا. حضرت نے اپنی سوئی پھینکی اور فرمایا میری اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ. 100,000 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آ گئی اور پھر ان کو ڈانٹ لگائی, خبردار میری سوئی لاؤ لوہے والی. تو ایک مچھلی نے غوطہ مارا, لوہے والی لے کر آئی. وزیر نے جب یہ تماشا دیکھا تو اس نے کہا آہ آہ, جس سلطنت بلب کو اس نے چھوڑا, خدا نے اس کی سلطنت تو خشکی کے ساتھ, ارے اب تو تری اور دریا کو بھی سلطنت دے دی, پانی کا بھی بادشاہ ہو گیا, یہ بہروبر شاہ بہروبر ہو گیا. پھر اس نے رویا, رو کر پیر پکڑ کر کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. جانور ہو کر مچھلیاں کیا ہیں, حیوانات ہیں یا نہیں؟ مچھلیاں کیا ہیں بتاؤ, حیوانات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حیوانات نے آپ کو پہچانا اور میں انسان ہو کر آپ سے آپ کو نہیں پہچانا, آپ کو حقیر سمجھا, مجھے معاف کر دیجئے اور آپ مجھے سلسلہ میں داخل کر لیجئے اور مجھے تصوف اور حقیقت اور طریقت اور شریعت سکھائیے. اللہ کی رحمت سے وہ بھی ولی اللہ ہو گیا, 6 مہینے تقریباً رہا اور پھر وزیر بھی اپنی دولت سمیٹ کر لے گیا. اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو کسی دین کے خادم کی بڑھاپے کی عیش کو مت دیکھو, عزت کو مت دیکھو. ان جس مجاہدے کے وادیوں سے گزرے ہیں, اگر آپ سن لیں تو آپ دل پر ہاتھ ہو کلیجے پر ہاتھ رکھ لیں گے اور رونا شروع کر دیں گے. لہذا یہ ایک بہت بڑی نصیحت شیخ فرما گئے, اللہ ان کو جزا خیر دے اور شیخ کی خبروں کو اللہ نور سے بھر دے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث نے بڑی عمدہ نصیحت کی کہ بزرگوں کے اپنے بزرگوں کے جوانی کے حالات معلوم کرو. بڑھاپے میں تو دیکھو گے کہ بھائی وہ تھا, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی یہ ہدی ہلا رہا ہے, کوئی ایسا بھائی واہ کیا ہے پیری مریدی میں بڑے مزے ہیں, یہ تو اچھی بزنس, لیکن تم بھی کر لو بزنس. مگر بہت سے بزنس والے جہنم میں جائیں گے جو قبروں کو بجوا رہے ہیں, ایمان پر ڈاکہ مار رہے ہیں اور لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے. جو شخص صحیح سنت اور شریعت پر بندوں کو اللہ کے چلائے اور حدود شریعت کو قائم رکھے اور بزرگوں کی صحبت خود بھی مربع بنا ہو, یہ نہیں کہ مربع نہ بنے اور مربی بننے کا شوق رکھتا ہے. بتاؤ پہلے آدمی مربع بنتا ہے اس کے بعد مربی, پہلے شاگرد بنو پھر استاد بنو. ایک آدمی کہے کہ انسان مجھے شاگرد بننے سے مناسبت نہیں ہے, مجھے تو استاد بنا لو, تو جو کبھی شاگرد نہیں ہوگا وہ استاد بن سکتا ہے. ایک چیلا گیا ہندوستان میں کسی گرو کے پاس, ہندو چیلا بھی ہندو گرو پیر کو کہتے ہیں ہندو لوگ, اس نے کہا گرو جی مجھے بھی اپنا چیلا بنا دو. تو گرو جی نے کہا چیلا بننا تو بڑا مشکل, تو کہا پھر مجھے اپنا گرو ہی بنا لے. اگر چیلا بننا مشکل ہے تو گرو بنا لو نا مجھے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے درد محبت سے آشنا کر, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے درد محبت سے آشنا کر اور ہمیں ضرور کر لے. ہم مٹی کی طرح پڑے ہوئے ہیں مٹی پر, خدا تعالیٰ اپنے ضرور سے ہم کو اپنی راہ غیر محدود کو طے کرا دے اور سب کو اللہ والا بنا دے. اس خانقاہ کو بین الاقوامی محبوبیت عطا فرمائے اور بین الاقوامی فیضگاہ بنا دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بچوں کو بھی, ہم کو بھی, ہمارے بچوں کو, ہمارے سب دوستوں کو, جو بھی یہاں آتا اللہ کوئی محروم نہ جائے, جو یہاں آوے محروم نہ جاوے. ہندی کی زبان بولنا. اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے. ہاں
یہ کہ ہمیں محبت ہے
ہماری عظمت ایسی مدد
نہیں
کی
اللہ
نے
ہماری عظمت ڈال دی.
اللہ
بولے بیٹھے تو ایسا نہ کہ
اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
بڑے پیارے بیٹے اور میری اولاد ان کو اسکول پر.
اللہ تعالیٰ مولانا مظہر صاحب کے بھی درجات کو غلط بنوائے. شاہ الحق صاحب دام بتاتا ہوں میں ان کو خلافت دی مدینہ پاک سے, اور اللہ تعالیٰ اس خلافت کی لاج قائم رکھے اور ان سے دین کا خوب کام لے اور خانقاہ کو ان سے گرم فرمائے, ان کے سینے میں درد بھرا دل رکھ دے, اور عبداللہ میاں کے لیے اور سارے میرے پوتوں نواسوں کے لیے, سب پوتوں کے لیے اور سب نواسوں کے لیے. عبداللہ میاں جو سب سے چھوٹے ہیں ان کے لیے خاص طور سے دعا کرتا ہوں, مگر سب خاص ہیں, کیونکہ پھر اگر سب کو خاص نہیں کہوں گا تو آپس میں پھر حسد پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے سب پوتوں کو, سب نواسوں کو, اور پوتیوں کو, نواسیوں کو, بہو کو, بیٹی کو, اور سب گھر میں کو, سب کو اللہ تعالیٰ اور آپ سب کو بھی, آپ کے گھر والوں کو, سب کو صاحب نسبت اللہ والا بنا دے, درد بھرا دل عطا فرما دے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال من يحيي العظام وهي رميم, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ سبحانہ نے قیامت کی قائم ہونے کی دلیل بیان فرمائی ہے, جس کی تفصیل اور انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اس سے پہلے کچھ متفرقات مضمون بیان کرنا ہے. نمبر ایک, مناجات مقبول میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کو مسکین زندہ رکھیے. اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ, اور مسکینیت کی حالت میں موت بھی عطا بنائی. واشرنی فی زمرۃ المساکین, اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائیے. اس حدیث کی شرح بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی مالدار آدمی اس دعا کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ مفہوم حدیث کا صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے, لہذا اس دعا سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول ہو جائے تو ہم مالدار ہونے کے بجائے مسکین ہو جائیں گے, اور مسکین جب ہو جائیں گے تو ہمیں زکات خیرات لینی پڑے گی, اور آج کل ہم ماشاءاللہ مالدار ہیں اور خود زکات دے رہے ہیں, لہذا اس کی شرح بہت ضروری ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے. اس کی شرح اور بڑی کتابوں کی طرف مراجعات اور رجوع کرنا بہت ضروری ہے. لہذا محت مشکا شریف کی جو 11 جلدوں میں شرح ہے, بہت بڑے محدث جو اپنے زمانے کے مجدد تھے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہرات کے رہنے والے ہیں, پھر اس کے بعد مکہ شریف ہجرت کر گئے تھے, اور ان کی خبر جو ہے یہ جنت المالا مکہ شریف میں ہے. میں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے الحمدللہ, اور مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنؤ والے رحمۃ اللہ علیہ جن کا اثر کتابوں میں حاشیہ موجود ہے, فرماتے ہیں ضرور تو قبر ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فی مکہ والحمدللہ تعالی علی ذالک, یعنی انہوں نے بھی زیارت کی. بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث ہیں, 11 جلدوں میں عربی زبان میں شرح لکھی ہے مشکا شریف کی. بڑے بڑے علماء اور محدثین اس کتاب کی طرف اپنے کو محتاج سمجھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مسکین کا لفظ جو ہے ایک عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں, عربی میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں, لہذا جہاں شریعت نے جو معنی بیان کیا ہو وہاں وہی معنی لینا چاہیے. فرماتے ہیں یہ مسکین کا لفظ جو ہے یہاں اس کے معنی نہیں وہ زکات و خیرات مانگنے لگے اور پھٹیچر ہو جائے, بلکہ المسکین من المسکنہ, مسکین کا لفظ مسکنت سے ہے, اور مسکنت سے کیا مراد ہے, التواضع علی وجہ الکمال, غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال, یعنی اپنے کو مٹانا, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, تواضع اختیار کرنا کمال درجے کا. اور یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ جتنے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں سب نے اپنے کو مٹایا اور اپنے کو حقیر سمجھا, جس نے اپنے کو بڑا سمجھا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا, کبر کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہوتی, کبر کے ساتھ مردودیت جمع ہوتی ہے. شیطان نے اپنے کو بڑا سمجھا تھا, بتاؤ کیا فیصلہ ہوا, ابا وسطک برا کان مل کافری, کبر کا ایک ذرہ بھی, کبر کا ایک ذرہ رائے کے برابر, رائے کے مکھی کے سر کے برابر اگر دل میں ہے تو جنت کی اس کو خوشبو بھی نہیں ملے گی چاہے ہر سال حج و عمرہ کرتا رہے. یہ دل کی شدید بیماری ہے جس کی آپریشن اور جس کے لیے اہل اللہ کی صحبت اور خانقاہوں میں جانا, بزرگان دین سے اس کا علاج پوچھنا ضروری ہوتا ہے. یہ مرض علم سے بھی نہیں ہوتا بلکہ علم سے اور بھی پندار تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مرض بڑائی کا صرف بزرگان دین کی صحبتوں سے یہ مرض جاتا ہے. ایک صاحب تھانہ بھون حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت والا سے کہا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں اللہ اللہ مجھ کو سکھا دیجیے, حضرت نے اللہ اللہ بتا دیا. جب انہوں نے تہجد پڑھی اللہ اللہ کیا تو سب سے اپنے کو افضل سمجھنے لگے. اب ہر شخص پر اعتراض, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, آپ نے لوٹا یہاں کیوں رکھا, مسواک یہاں, یعنی داروغہ جی بن گئے, تھانے دار صاحب ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ کیوں جناب, آپ اپنی علاج کے لیے آئے ہیں یا میرے تمام مریضوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں, آپ ہاسپٹل میں بحثیت مریض آئے ہیں یا بحثیت ڈاکٹر آئے ہیں, کیا اشرف علی کافی نہیں ہے اپنے ان دوستوں کے علاج کے لیے جو تم ہر ایک کو اصلاح کر رہے ہو. بعض مریضوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح پیر کرے اور پیر کی اصلاح ہم کریں. دو تعلق جمع نہیں ہو سکتا, دو تعلق جمع نہیں ہو سکتا, یا تو پیر آپ کو اپنا پیر بنا لے پھر بے شک اصلاح کرو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مریض کو ڈاکٹر نے پیچش کا کیپسول ایک کھلایا کہ تجھ کو پیچش ہو رہی ہے تو خط سے اس نے بھی ایک کیپسول اس کو منہ میں ڈال دیا کہ تمہیں بھی میرا دوا کھانی پڑے گی. ایسے مریض کو ڈاکٹر ایک دم ایک دو تین کر کے نکال دے گا اس کو. لہذا حضرت نے جب دیکھا کہ اس شخص کے اندر تکبر آ گیا تو فرمایا کہ جناب آپ کے لیے ذکر کا حلوہ مفید نہیں ہے، آپ فی الحال ذکر کو ملتوی کر دیں، لفظ ترک استعمال کرنا خلاف ادب ہے اللہ کے نام کے لیے، لہذا یہ نہیں کہتا ہوں کہ ترک کر دو بلکہ یہ کہتا ہوں ملتوی کر دو، لفظ ملتوی میں ادب ہے اللہ کے نام کا، لفظ ترک میں بے ادبی ہے. اللہ والے ایک ایک لفظ جب بولتے ہیں تو اپنے لفظ پر سوچتے ہیں. ایک بزرگ نے اللہ میاں سے کہا بارش ہوئی تو کہا بار اللہ میاں آج تو آپ نے بڑے موقع سے بارش کی، کیونکہ دیکھ رہا تھا کھیت سوکھ رہے ہیں. تو اللہ نے اس کی اس لفظ کی پکڑ کی اور آسمان سے آواز آئی، ڈانٹ آئی کہ وہ بے ادب بدتمیز، کیا میں بے موقع بھی کبھی بارش کرتا ہوں؟ بظاہر تو اس نے تعریف کی تھی کہ وارے اللہ میاں آج تو آپ نے بڑے موقع سے بارش کی، مگر نادانی کی تعریف، بے وقوفی اور احمقانہ تعریف جو ہے وہ جرم میں شمار ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹ لگایا، فرمایا کہ وہ بے ادب، کیا کبھی میں بے موقع بھی بارش کرتا ہوں؟ اپنے دانت کو ناخون کو دانت سے مت کرو، چاقو سے یا قینچی سے یا ناخون تراش سے کرو، کسی کام میں مشغول مت ہو. جب دین کی بات سنائی جائے تو جس شخص کو دل سے جو بات سنتا ہے اس کو اثر ہوتا ہے. کیوں صاحب، جب آپ پیٹرول بھرواتے ہیں تو قیف میں اور اپنی ٹنکی میں کنیکشن رابطہ صحیح رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر جو ایسی قیف ہوتی ہے اس میں اور ٹنکی کے سوراخ میں رابطہ صحیح رکھتے ہیں، ورنہ پیٹرول ادھر ادھر ہو جائے. اگر آپ بوتل میں مٹی کا تیل لیتے ہیں تو قیف کو دیکھتے ہیں کہ صحیح فٹنگ ہے یا نہیں. اگر بوتل دور ہے اور قیف کہیں ہے تو سمجھ لو سارا تیل ادھر ادھر بہ جائے گا اور تیری بوتل خالی کی خالی رہے گی. تو ایسی جو لوگ کان لگا کر دل کے ساتھ دل کو بھی حاضر رکھتے ہیں، کان اور دل میں رابطہ رکھتے ہیں، کان میں اور دل میں رابطہ رکھتے ہیں، تو ان کے کانوں کے ذریعے سے سارا دین کا مضمون ان کے دل کی بوتل میں جمع ہو جاتا ہے. اور جو دل ادھر ادھر رکھتے ہیں، اپنا گھر کا خیال کر رہے ہیں، بیوی بچوں کا یا کوئی اور چیز سوچ رہے ہیں، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی کہیں سوچ رہا ہے. دل غیر حاضر ہوا اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے اس وقت، جسم سے موجود ہے اور دل غائب ہے اس کا. تو جب دل غائب ہے تو کام سے مضمون دل میں نہیں جائے گا، ادھر ادھر ضائع ہوگا آنا جانا. اور محنت مشقت کو ضائع مت کیجیے، غور سے سنیے اور آنکھ بھی نہ بند کیجیے، آنکھ کھول کر بات کو سنیے. آنکھ بند کرنے سے مقرر پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، ملتوی کا دیکھو. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب قے دست ہو لگ رہی ہو اور میدے میں تسمم ہو رہا ہو، تسمم معنی زہریلا مادہ، انگریزی میں انفیکشن، عربی زبان میں تسمم، اردو میں مادہ زہریلا پیٹ میں آ جائے، قے دست ہونے لگے، تو اس کو حلوہ دودھ وغیرہ انڈا نہیں کھلاتے، اس کو کھٹی چیز کھلاتے ہیں، کڑوی چیز کھلاتے ہیں. تو فرمایا تمہارے دل میں کبر کا مادہ زہریلا ہے، تم اللہ کے نام کے حلوے کے قابل نہیں ہو، تمہیں کڑوی دوا دی جائے گی. اور کڑوی دوا کیا ہے؟ جتنے نمازی ہیں ان کے بلغم ناک صاف کرو، وضو خانے میں جھاڑو لگاؤ، خانقاہ میں بھی جھاڑو لگاؤ، اور نمازیوں کے جوتے سیدھے کرو. بتائیے، اب اس علاج کو سن کر ان کی نانی انتقال کر گئی، بہت ہی کڑوی دوا معلوم ہوئی، کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالی کے نام پر جان کی بازی لگا دی، اس پر عمل کیا، انہوں نے اچھے ہو گئے. اس کے بعد جب اللہ کا نام لیا ہے تو اتنا مزہ آیا، ایک عالم نے اپنے شیخ سے درخواست کی کہ آج کل دل بند ہے، اللہ اللہ کرنے میں، تہجد پڑھنے میں، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، دل بند ہے. شیخ نے سمجھ لیا کہ بڑائی آ گئی، اس لیے اللہ کے نام کی مٹھاس سے محروم کر دیا گیا. جب انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کسی مسلمان سے بھی بلکہ کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں. دیکھو، قبر کی مٹیریل، قبر کے اجزاء ترکیبیہ، اجزاء تخلیقیہ اور اجزاء تعمیر، قبر کا مادہ جو ہے دو جز سے بنتا ہے، اب اس سے آپ پہچان لیں گے کہ میرے اندر کبر ہے یا نہیں. انشاءاللہ میں دو مادہ بیان کروں گا ابھی اور وہ حدیث پاک سے ثابت ہوگا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خطرناک ایٹم بم ہمارے اندر ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر فکر کرنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ کبر کی دو مٹیریل, دو جز ہیں. نمبر ایک غمت الناس, کسی انسان کو حقیر سمجھنا, وہ بطر الحق, اور حق بات کو جان کر پھر نہ ماننا. ہم نہیں مانتے مولویوں کی بات, حالانکہ دل کہہ رہا ہے, یہ قرآن شریف پیش کر رہا ہے, حدیث پیش کر رہا, بات تو سچی ہے لیکن کہتا ہم نہیں مانتے کچھ, ہماری اکڑ پھونک ختم ہو جائے گی. اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہماری اکڑ پھونک ختم ہو جائے گی. اس پر ایک قصہ یاد آیا, ایک تھانے دار نے کسی مسجد میں نماز پڑھی اور اس نے رکوع کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہوا, سجدے میں چلا گیا. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے, ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اگر کوئی شخص رکوع میں تھوڑا کھڑا ہوا, یعنی زاویہ 45 درجے کا بنایا, 90 درجے کا نہیں بنایا. اب آپ کہیں گے یہ جیومیٹری بھی جانتا ہے ملا. جی میں نے پڑھی ہے, جیومیٹری بھی پڑھی ہے. یعنی دیکھو رکوع, اس کو ہاتھ کو دیکھو, میرے غور سے دیکھو ہاتھ کس حالت میں رکوع ہے. اتنا اٹھا اور کھڑا نہیں ہوا سیدھا اور سجدے میں چلا گیا, اور دو سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ سر ایک تھوڑا سا اٹھایا 45 ڈگری اور پھر دوسرا سجدہ کر لیا. تو اس نے کسی عالم سے سنا ہوا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو رکوع کے بعد کھڑا نہ ہو اور جو دو سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہ بیٹھے بلکہ مرغی کی چونٹ کی طرح ٹھک 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 نماز پڑھتا ہے, جیسے مرغی خوب 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 چنتی ہے اپنا دانا, تو ایسی نماز کا دوہرانا واجب ہے. فصل میں حضور فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھو, فین کا لم تو سمجھ, تم نے نماز نہیں ادا نہیں پڑھی, یہ نماز نہیں ہوتی, دوبارہ پڑھنی پڑتی. تو تھانے دار صاحب کی وہ کھٹ کھٹ والی نماز اور ٹھک ٹھک والی, ایک بیچارہ سرما بیچتا تھا اور نائی تھا قوم کا, غریب آدمی کپڑے پھٹے ہوئے, اس نے کہا تھانے دار صاحب آپ نماز دوہرا لیجیے کیونکہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے ایسی نماز جو رکوع کے بعد سیدھا نہ کھڑا ہو, دو سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہ بیٹھے, وہ نماز نہیں ہوتی, دوہرانی واجب ہے, آپ نماز دوہرا لیجیے. تھانے دار صاحب کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ بیچارہ غریب معمولی سا لباس, اور تھانے دار کے اندر توازو اگر پیدا ہو جائے تو کیا کہنا, وہ مدرسے میں اگر پڑھا ہو بچپن میں اس تھانے دار میں توازو رہتی. ایک تھانے دار نے بہت توازو سے پیش کیا اپنے کو اور بار بار ادب سے جھکا جاتا تھا, حضرت یہ لے لیجئے فلاں کام کہیں جوتا درست کر رہا. تو حضرت حکیل امت تھانوی نے پوچھا کہ آپ تھانے دار ہو کر کے ایسی توازو خاص کاری دکھا رہے ہیں, یہ سچ سچ بتاؤ کبھی بچپن میں مدرسوں میں تو نہیں پڑھا تھا عربی مدرسوں میں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے بچپن میں عربی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. فرمایا اسی کی برکت, جو عربی مدرسوں پڑھ لیتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ برکت ڈال دیتا. تو اس نے جب کہا تو تھانے دار نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے ہو میں کون ہوں, میری وردی نہیں دیکھتے ہو, میں انچارج ہوں. تو اس نے کہا کہ انچارج تو ہیں آپ لیکن آپ کی بیٹری یہاں چارج نہیں ہے, آپ نے نماز غلط پڑھی. تو اس نے کہا سوچ کر بولو, مالا سمجھتا نہیں میں تھانے کا در, تھانے کا داروغہ جی ہوں, تھانے دار ہوں. اس نے کہا آپ بے شک تھانے کے تھانے دار ہیں مگر مسجد میں آپ تھانے دار نہیں ہیں, مسجد میں آپ کو اللہ رسول کی بات ماننی پڑے گی, اگر آپ سیدھے نہیں پڑھتے تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا مسجد سے, اگر آپ نماز دہراتے نہیں ہیں تو میں مسجد سے نکلنے نہیں دوں گا. ذرا تگڑا تھا وہ, تھا تو غریب, بازے غریب ہوتے ہیں مگر تگڑے ہوتے ہیں. دیکھو یاد رکھنا جو کہاں سے میں نے قصہ بدلا ہے بھائی, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, جہاں سے میں ایک قصہ بیان کرتے کرتے دوسرا قصہ شروع کر رہا ہوں, پہلے قصے کا جو یاد دلانا اپنے آپ کے ذمہ ہے, خوب ذہن نشین کر لو. اب یہاں سے ایک قصہ اور شروع ہو رہا ہے. ایک نواب صاحب تھے لکھنؤ میں, تو ان کو نیند نہیں آتی تھی اور پیٹ میں السر تھا, کھانا بھی نہیں کھاتے تھے, جو کا پانی دو تولا پیتے تھے کیونکہ پیٹ میں زخم تھا, السر آج کل اس کو السر کہتے ہیں. تو جب غذا کم ہوگی تو نیند نہیں آتی, جب غذا کم ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی, پھر پیٹ بھرے پر نیند آتی ہے. اسی لیے جن کو سونا ہوتا ہے رمضان شریف میں وہ ایک بجے تک سو لیتے ہیں, اور پھر بعد میں جب میدہ خالی ہوا پھر نیند لاکھ سوچے میں نیند نہیں آتی بھوک میں. تو اتنے میں بہت علاج کیا خط فائدہ نہیں ہوا. ایک غریب مزدور آیا ایک دن اور وہ نواب صاحب ٹہل رہے تھے, نیند کی پریشانی سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اپنے بنگلے پر ٹہل رہے تھے. اتنے میں وہ مزدور لکڑی کا بوجھ لے کر آیا اور دھماک سے ان کے فٹ پاتھ پر گیٹ کے باہر رکھا. کوئی درخت تھا اس کے سائے میں, اس نے بڑی سی روٹی نکالی, بہت بڑی, دیکھو اس سائز کی روٹی, یعنی ہاتھی کا کام سمجھ لو, بڑی سی روٹی نکالی اور کچھ ہری مرچی کچھ ٹماٹر سے کھا لیا سب. اب نواز صاحب کے تو ہوش اڑ گئے. اس کے بعد پھر اس نے بغیر تکیا کے ہاتھ لگایا اور سونے لگا, اور سوتے ہوئے پھر خراٹے کی رسی گر دی کہ میں سو رہا ہوں, خراکا آنے لگا اس کو. جو لوگ کی حسینوں کے ساتھ رہتے ہیں, ٹیڈیوں کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں, جو کالج کے لڑکے مخلوط تعلیم, ان کی بھی نیند کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب غیر اللہ کا کھونٹا دماغ میں گھستا ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے, میرا شعر ہے یہ, میرا اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا مزہ آئے. اس بزبان مولوی کا شعر ہے, مولوی کا شعر, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے کے مزے کیا لوٹے. اللہ کو چھوڑ کر کبھی چین نہیں پاتا انسان, مچھلی پانی سے نکل کر کتنے ہی اس کو مرنڈا اور کباب دو لیکن بالو پر چین نہیں پائے گی جب تک پانی اپنے مرکز میں, مچھلی اپنے مرکز سے وابستہ نہیں ہوگی. ہماری روح اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہے, جب تک اللہ کی یاد اس کی غذا اس کو نہیں دی جائے گی اور اللہ سے استغفار و توبہ نہیں کرے گا, غیر اللہ میں دل پھنسائے گا, چین نہیں پائے گا, کیونکہ مرکز سے ہٹ جانے کے بعد ہر چیز بے چین ہو جاتی ہے. مچھلی کا مرکز کیا ہے؟ پانی. تو ہمارے یہاں خانقاہ میں ایک میر صاحب رہتے ہیں, ان کو بھی بہت خراب آتا. تو بنگلہ دیش میں ایک گھر میں بہت سے جنات پریشان کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, دس بارہ آدمی کا پورا خاندان سب پر جن. میں نے کہا کہ میر صاحب کو اپنے یہاں رات کو سلا دو, جب اس کا خراتا سنیں گے جنات لوگ تو سمجھیں گے تو ہمارا بھی پاس آ گیا. لہذا میں نے ایک رات ان کو سلوا دیا. اور ایک اور مولوی صاحب تھے, مولوی اسماعیل, رنگ بڑا کالا سا تھا اور بال بھی کالے تھے, پٹا بھی رکھے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کر, ان کا خراتا ان کو دیکھ کر ایک دن بھی نہیں رہے, سب بھاگ گئے, گھر چھوڑ دیا, خالی کر دیا گیا. لیکن یہ ایک بات ہے, میر صاحب بتا کے کوئی نہ لے جائے ورنہ ہمارے ڈر کے جائیں گے بھی نہیں. اس میر صاحب کے خراتے پر بھی میرا ایک شعر ہے, گل رخوں سے پا کے سناٹا, گل رخوں سے پا کے سناٹا میر لیتا ہے خوب خراتا, خانقاہ کے حدود میں چین ملتا ہے, کیونکہ یہاں کوئی نامناسب بے پردگی وغیرہ کا اعلان نہیں. ہمارے یہاں تو طلبہ بھی جو پڑھتے ہیں وہ ان کو دوسری جگہ ٹھہراتے ہیں. رات میں بغیر داڑھی موچھ کے طالب علموں کو بھی یہاں سننے کی اجازت نہیں ہے. یہ خانقاہ تھانہ بھون کی نقل ہے. خود مولانا شاہ راوت صاحب بھی جب 13-14 سال کے تھے اور داڑھی موچھ نہیں نکلی تھی تو حقیل امت ان کو خانقاہ میں رات میں نہیں رہنے دیتے تھے. یہ حضرت نے خود مجھے سنایا, یہ ہمارے بزرگوں کی خاص تعلیم ہے. تو وہ نواب صاحب نے کہا, جب دیکھا کہ یہ غریب مزدور خوب خراٹا لے رہا ہے اور بہت بڑی روٹی کھائی اس نے, دو روٹی کھائی بڑی بڑی, اور پھر اس نے ایک لوٹا پانی پی کر اور خراٹا لے رہا ہے, آواز جا رہی ہے, تو نواب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اگر یہ غریب اپنی بھوک ہمیں دے دے اور اپنی نیند ہمیں دے دے تو میں اس دو نعمتوں کے بدلے میں اپنی ریاست دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھا آپ نے, نواز صاحب نے کیا کہا کہ اگر یہ غریب مزدور اپنی بھوک مجھ کو دے دے میں بھی دو روٹی کھانے لگوں, اور یہ جیسا مست ہو کر سو رہا ہے یہ اپنی نیند ہم کو دے دے تو میں اپنی نوابی اپنی ذمہ داری ریاست سب اس کے نام لکھ دینے کے لیے تیار. آج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنی نعمت دی, نیند سکھ بھر کے نیند آ رہی ہے, خوب پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, مگر شکریہ نہیں ادا کرتے. ایک گردہ خراب ہوا, 400,000 روپیہ لگا اس کو, ایک گردہ ڈھاکے کے اندر ایک عالم کے داماد کا گردہ خراب ہوا, مدراس گئے انڈیا, جو گرد اس کو ٹھیک کرایا تو 400,000 روپیہ خرچہ لگا. آپ لوگوں کے پاس کئے گردے ہیں بھائی؟
دو
بھائی, دو گردے ہیں, تو کتنا دونوں کا دام ہوا؟ 800,000 کمر سے باندھے ہوئے کہتے ہیں, بڑی غریبی ہے صاحب, دعا کیجیے. ارے 800,000 تو کمر سے باندھے ہوئے ہوں, دو گردے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو. یہ احساس غریبی اس وجہ سے ہے کہ دل میں اللہ نہیں, زبان پر خدا ہے. اگر دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت و تعلق, وہ تعلق نصیب ہو جائے جو خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے, تو کبھی غریبی کا احساس نہ ہو, پیون لگے کپڑوں میں, پیٹ میں چٹنی روٹی, اور آپ اپنے کو بادشاہوں سے بہتر محسوس کریں گے. حضرت الحسن مزدور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا گوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا گوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ چٹائی, مسجد کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا, اللہ کا نام لے کر مست و شاد, ہاں یکے درکنج مسجد مست و شاد. مولانا رومی مثنوی ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ چٹائی ٹوٹی ہوئی مسجد میں اللہ کا نام لے رہا, تلاوت کر رہا, خدا کے حضور میں دعائیں مانگ رہا ہے, ہاں ہاں یکے درکنج مسجد مست و شاد, مسجد کے گوشے میں چٹائی پر مست ہے, شاد ہے, خوش ہے. وہاں یکے در باغ ترسو نام مراد, اور ایک ہی پارکوں میں ہے, باغوں میں ہے, پھولوں میں ہے, پھولوں میں ہے, مگر دل میں غم کے کانٹے اور خودکشی کا پروگرام بنا رہا ہے. اس لیے جب دل میں اللہ کے نام سے سکون ملتا ہے تو سارا عالم میں سکون نظر آتا ہے, اور جب دل پریشان ہوتا ہے خدا کی نافرمانی سے تو سارے عالم میں پریشانی نظر آتی ہے. شاعر کہتا ہے, دل بیابان, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, اور دل بیابان ہو گیا, عالم بیابان ہو گیا. خدا کی نافرمانی سے دل بیابان کر دیا جاتا ہے, دل ویران ہو جاتا ہے, کیونکہ صاحب خانہ جب نہ رہے گھر میں تو اس گھر میں چھپکلی اور چمگادڑ اور مکڑی کے جالے لگ جاتے ہیں. تو جب جس دل میں خدا نہیں رہتا, نافرمانی کے وبال سے اس کو خدا سے دوری کا عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, اس کے قلب میں کیا ویرانی, بربادی, پریشانی, سب کچھ رہے. تو آپ لوگوں نے یہ بات پر بات چلی, اس لیے عرض کر دیا یہ واقعہ. اب بتاؤ پہلا کیا واقعہ تھا؟ ہاں جناب, شاباش. تھانے دار کو اس غریب نے کہا, سرما بیچنے والا تھا وہ گاؤں میں, اور حجام بھی تھا, نائی بھی تھا. اس نے کہا کہ جناب تھانے دار صاحب, آپ نماز دہرا لیجئے, جب تک آپ نماز نہیں دہرائیں گے میں جانے نہیں دوں گا آپ کو مسجد سے, کیونکہ میں آپ کا خسارہ نقصان نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز نہ ہو, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, محبت والا چاہتا ہے کہ میرے بھائی کا, محبوب کا نقصان نہ ہو. تو وہ بہت اور زور سے چلائے کہ محمد بابا کہتا ہوں میں تھانے دار ہوں, تو بالکل گدھا بےکو سمجھتا نہیں, جیل میں لے جا کے ٹھوس دوں گا, بند کر دوں گا. تو اس نے کہا, ہم جیل میں جانا بھی پسند کرتے ہیں, ہم جیل میں جائیں گے بالکل تیار ہیں, لیکن آپ کو نماز پڑھے بغیر نہیں نکلنے دیں گے. پھر مجمع اڑوس پڑوس کے گھر والے بھی دوڑے, آواز تیز ہو گئی, کہا بھائی کیا کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ تھا صاحب, یہ دیکھیے تھانے دار میں ہوں اور یہ میری عزت نہیں کرتا. کہ بات کیا ہے؟ ایسا بھی کہہ رہا ہے نماز آپ کی نہیں ہوئی, دوہرا لیجیے. کہا کیوں بھائی, کیسی بات؟ اس نے سب بات بتا دی, علماء سے ہم نے سنا ہے, اس نے نماز ایسے پڑھی, رکوع سے سجدے میں گیا, دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھا بھی نہیں, مرغی کی چونٹ ماری. تو ہم نے علماء سنا کہ یہ نماز نہیں ہوتی, دوہرا نہیں پڑتی, میں ان سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ لیجیے. تو سب محلے والوں نے کہا, حضور آپ کا اس میں کیا اس بے عزتی ہے, آپ نمازی تو ہے, اللہ کے سامنے سر جھکا دیجیے, پڑھ لیجیے. تو اس نے پھر پڑھ لیا, کیونکہ مجمع آ گیا محلے والوں کا, نماز پڑھ لی. اس کے بعد پھر جب یہ سرما لے کر بیچنے گیا, اور تو اتنا سرما بکا کہ سب لوگ کہنے گے وہی ہے جس نے تھاندار سے نماز پڑھوائی. ہر طرح اس کا, یعنی دین کے کام میں محنت کی برکت سے اس کا دنیا بھی ماشاءاللہ خوب سرما بکنے لگا اس کا. سب لوگ کہنے لگے شاباش. اب اس کے بعد پہلے اور اس سے پہلے کیا قصہ تھا تکبر کا علاج تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وضو خانے کی نالی صاف کرنے کے لیے بلغم مسلمانوں کا مسلمانوں کی جوتوں کو درست کرنے کا یہ مشورہ دیا. اس دن کے بعد اچھے ہوں پھر اللہ کا نام جو لیا تو مزہ آ گیا. تو وہ عالم یہ بات تھی. ایک عالم کو بھی اللہ کے نام و ذکر میں مزہ تلاوت کا مزہ ختم. جا کے شیخ سے عرض کیا اپنے پیر و مرشد سے کہ حضرت آج کل عبادت میں دل بند ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے, جیسے زبردستی کا نام لیتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں, کیا بات ہے؟ شیخ نے چہرہ دیکھا تو آنکھوں سے تکبر کی علامت ظاہر ہوئی. دل میں سمجھ لیا کہ یہ بیماری ہے. بعض وقت ڈاکٹر بتاتا نہیں ہے کہ تمہارے گردے میں پتھری ہے یا دل کی وال بند ہے, کیونکہ مریض اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ سن ہی کے مر جاتا ہے. لہذا آپریشن کر کے بعد میں بتاتا ہے, یہ دیکھ تیری کوئی پتھری نکال دی. شیخ نے کہا اچھی بات ہے مولانا, انشاءاللہ آپ کو اللہ کے نام لینے میں خوب مزہ آئے گا, لیکن میں ایک دوا تجویز کرتا ہوں بحیثیت مرشد اور شیخ کے, یہ آپ دوا کھا لیں. کیا دوا ہے؟ آپ اخروٹ لیجیے 5 کلو اخروٹ, اور اس محلے میں جائیے جہاں بچے بہت زیادہ کھیلتے ہوں, اور پھر ان بچوں سے کہیے کہ جو میرے سر پر ایک تھپڑ مارے گا اس کو 5 اخروٹ انعام دوں گا, کیونکہ شیخ علاج کر رہا ہے تاکہ جو بڑائی آ گئی تھی واز عمدہ ہو گیا تھا یا علم کی کوئی. شیخ بڑی نعمت ہے, سچ کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے. اگر آج میرا شیخ زندہ اور اس کا سایہ نہ ہوتا تو جتنا یہ کام مجمع ہے نہ جانے میرے دماغ میں کہاں سے کیا بات پیدا ہو جاتی, لیکن شیخ کا سایہ اس کی دعاؤں کے صدقے میں الحمدللہ اختر آپ سب سے اپنے کو حقیر سمجھتا ہوں. جو حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو, ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے. موجودہ حالت پر فیصلہ مت کرو, آخری انجام پر فیصلہ کرو, اور قیامت کے دن کا فیصلہ کرو کہ قیامت کے دن ہماری کیا قیمت لگے گی, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. چند رکعت نفل پڑھ کر اپنے کو ولی اللہ سمجھ گئے؟ نہیں, سارے دنیا کے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو. مسلمان کو تو سمجھو کہ ہو سکتا ہے اس کا عمل احتمال قائم کر دو, کبر کا علاج ہو گیا. احتمال, یقین ضروری نہیں کہ ہم اپنے کو حقیق سمجھیں, یقین کے ساتھ فرق نہیں ہے. احتمال قائم کر دو, ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو, ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی عمل پر اللہ کے ہاں پکڑا لکھ گئی ہو. اور کافروں کو کیا سمجھیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. لہذا اپنے کو یہی کہو کہ اللہ جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو میں آپ کے سب بندوں سے حقیر ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے بغداد کے لوگوں, میری تعریف سے کچھ فائدہ تمہاری تعریف سے نہیں, نہ میں اپنی تعریف سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہوں. دیکھو بھائی, ایمان جو سلامت بلب گور برین, جب میں ایمان کو اپنی خبر میں لے جاؤں گا سلامتی سے, احسن تو بنی چستی و چالاک ایمان, تو پھر میں اپنی خوب خوشی مناؤں گا. ابھی کیا پتا ہے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کو سجا کر محلے کی سہیلیوں نے کہا, ارے بہن تو بڑی ہی خوبصورت لگ رہی ہے, زیور کی فٹنگ لباس کی سٹنگ, زیور کی فٹنگ لباس کی سٹنگ. یہ نہ کہنا میں انگریزی نہیں جانتا ہوں, میں واقعی نہیں جانتا ہوں, لیکن آپ لوگوں سے سن کر کے بول دیتا ہوں. بیگم, زیور کی فٹنگ اور لباس کی سٹنگ. اس کے بعد کیا اس نے جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اے میری بہنوں, تمہاری نظر سے میری زندگی کا فیصلہ نہیں ہے. جب میں بیاہ کر جاؤں, شوہر کی نظر میں پسند آ جاؤں تو پھر میں خوشی مناؤں گی. اس کو سن کر میرے شیخ رونے لگتے کہ جب میدان قیامت میں ہم کھڑے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سر سے پیر تک دیکھ کر شاباشی دے دے کہ جا اے میرے بندے, تو نے مجھ کو راضی کیا دنیا میں اور گناہوں سے توبہ استغفار کر کے پاک و صاف ہو کر آیا ہے, جاؤ جنت میں. تو یہ فرمایا کہ بھائی اسی پر کہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن ہو, جس کو شوہر محبت کرتا ہے. بعض وقت دیکھا آپ نے کہ خوبصورت عورت اور شوہر کسی کالی سے لپٹا ہوا ہے. ایسی عورتیں میرے پاس تعویذ لینے آئیں کہ صاحب کیا کہیں, بس ہمیں اللہ نے ہر طرح سے حسن دیا مگر میرا شوہر دل لگائے بیٹھا ہے کسی کالی کروٹی سے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہوئے, شوہر جس کو چاہے تو وہی عورت سہاگن ہے. اللہ بھی جس بندے کو پیار کرے وہی بندہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہ شعر یاد کر لینا, یہ تکبر کا بہترین علاج ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. تو وہ عالم صاحب گئے اس محلے میں جہاں بہت سے لڑکے کھیل رہے تھے. بازار محلہ میں بچے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی تجربے کی بات ہے. میں جس محلے میں 6 مہینے کانپور میں رہا اور میں اپنے شیخ کے ساتھ, اس محلے میں رات بھر کتے بھونکتے تھے اور دن بھر بچے شور مچاتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی عجیب محلہ ہے, اس محلے میں کتے اور بچے بہت زیادہ ہیں. رات بھر تو کتے سونے نہیں دیتے اور دن بھر بچے سونے نہیں دیتے. تو اس محلے میں وہ گئے عالم صاحب, شیخ کی بات مانی. اعلان کیا کہ جو بچہ میرے سر پر ایک تھپڑ مارے گا, جس کو تھپ بھی کہتے ہیں, تھپ آواز آتی ہے تھپ سے, اور اس کو تھپڑ بھی کہتے ہیں, اس کو چپت بھی کہتے ہیں. چپت چپت کا نام چپاتی کیوں کہتے ہیں آپ؟ روٹی کو چپاتی کیوں کہتے ہیں؟ کہ پکاتے وقت میں اس میں چپت کی آواز آتی ہے. عورتیں جب پکاتی ہیں ایسے ایسے تو چپت کی آواز آتی ہے. جیسے کسی کو چپت مار دو تو وہی آواز چپاتی میں آتی ہے, اس لیے اس کا نام چپاتی ہے. نئی لغت سمجھ لو. اس پر ایک واقعہ یاد آیا, مگر یاد رکھنا میں جہاں سے اپنی ریل کی پٹری بدلتا ہوں وہ پٹری یاد رکھیے گا. انشاءاللہ خان ایک شاعر تھا, دہلی میں ایک نواب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. نواب کا مقرر تھا, شاعری سے خوش کر دیتا تھا, کچھ انعام پا جاتا تھا. ایک دن نواب کو سوجھی شرارت, ننگے سر انشاءاللہ خان شاعر کھا رہا تھا. انشاءاللہ خان اس کا نام تھا, وہ کھا رہا تھا اور ننگے سر. تو نواب صاحب کے دل میں گدگدی لگی اور ایک چپک مارنے کا تقاضا ہوا نواب صاحب سے, بھائی لہذا وہ سر جھکا کے کھا رہے تھے مارے ادب کے, نوابوں کا روگ ہوتا ہے بھائی. تو سر جھکا کے ننگے سر کھا رہا تھا تو نواب صاحب جھک کر کے اس کے پیچھے سے ایک تھپڑ اس کے سر پر ایک چپت مار دیا اور ہاتھ کھینچ کر کے پھر سنجیدگی سے کھانے لگے تاکہ شاعر کو یہ نہ معلوم ہو کہ کس نے مارا. لیکن وہ انشاءاللہ خان سمجھ گیا کہ یہ چپت نواب صاحب کی طرف سے حاصل ہوئی. اس نے کہا کہ اللہ بخشے میرے والد مرحوم کو, شاعر کہہ رہا ہے سنیے انشاءاللہ, اللہ بخشے میرے والد مرحوم کو, ایک بڑی پیاری نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے ننگے سر کبھی مت کھانا ورنہ شیطان چپت مار دیتا ہے. کیسے ادب سے کہہ رہا ہے کہ والد مرحوم کو اللہ بخشے, ایک بڑی پیاری نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر کبھی مت کھانا ورنہ شیطان چپت مار دیتا ہے. بس نواب صاحب نے نکال دیا اس کو, ناراض ہو گئے, کم مزہ دے گا مجھ کو شیطان بنا دیا. سارا وظیفہ دیکھو, لطیفہ سنانے کے لیے بھی ادب ہونا چاہیے. آخرکار وظیفے سے محروم کر دیا گیا اور وہ پریشانی میں مبتلا ہوا وہ شاید, کیونکہ کافی انعام ملتا تھا نواب صاحب کی طرف سے. اس کو ظالم کو تو ہوش نہیں تھا کہ کس سے بات کر رہا ہوں. خیر, تو جب اس عالم نے اعلان کیا کہ جو ایک چپت لگائے گا 5 اخروٹ پائے گا, سارے لڑکے دوڑے. کیوں؟ دو مزہ ملا نا ان کو, ایک تو چپت مارنے کا مزہ ملے بچوں کو ملتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور پگڑی باندھے ہو کوئی بیچارہ عالم تو پگڑی اچھل گئی. علاج تھا, یہ علاج کبر کا علاج تھا. علاج کے لیے جو مرشدین ہوتے ہیں شیخ, جو علاج تجویز کرتے ہیں اسی علاج سے فائدہ ہوتا ہے. کسی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ میرے علم کی عزت کیجیے اور یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کانٹا اگر کبر کا نہیں نکلے گا تو اس کا علم اس کے لیے بھی مضر اور دوسروں کے لیے مضر, کیونکہ اس کے انجن میں اللہ کا خوف نہ رہا, بڑائی آ گئی. میرے شیخ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, مکے شریف سے 3 میل پہلے دس ہزار گیلن کا ٹینکر آیا پیٹرول بھرا ہوا پیٹ پر. اس کے ڈرائیور نے اتر کر پیٹرول پمپ والے سے کہا کہ اس میں دو گیلن ڈال دو یا پانچ گیلن ڈال دو. اس نے کہا, حضرت نے فرمایا کہ اس کی پیٹ پر دس ہزار گیلن پیٹرول ہے, بہت ہائی ٹینکر ہے, بہت بڑا, لیکن اپنے انجن میں اس کے پیٹرول نہ ہونے سے نہ یہ خود چل سکتا ہے نہ دوسروں کو چلا سکتا ہے, نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو جس عالم میں کبر پیدا ہو جائے, تکبر آ جائے, بیماری پیدا ہو جائے, تو پھر اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف لینے کے لیے اس کو کسی پیٹرول پمپ پر جانا پڑے گا, وہ ہے اللہ والوں کا پیٹرول پمپ, وہاں اسے درخواست پیش کرنی پڑے گی. جیسے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جیسے کہ ان بزرگوں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دے کر کہا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کا خشیت کا پیٹرول بھر دوں, اللہ والے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں. تو حضرت نے نصیحت فرمائی, دیکھو یہ حالت ہوتا ہے, پیٹ پر کتابیں لادنے سے نہیں کچھ ہوتا, پیٹ پر ایک دس ہزار کتابیں لاد لو لیکن جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت نہیں پیدا ہوگی اور کسی کے سامنے اپنے نفس کو نہیں مٹاؤ گے تو برکت نہیں ہوگی. صحبت, صحابی صحبت ہی سے رکھا گیا ان کا نام, صحابی کے معنی صحبت اٹھانے والا, یہ لفظ صحابی قیامت تک کے لیے ہدایت کر رہا ہے کہ دین صحبت سے چلا ہے, دین کی ابتدا آغاز صحبت سے. اسی لیے اکبر الہ آبادی کا شعر حکیم الامت تھانوی پڑھا کرتے تھے, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم الہ آباد کے بہت بڑے اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں, اور شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں, بڑے بڑے علماء ان کی صحبت میں, مولانا علی میاں ندوی جیسے, مولانا حبیب الرحمان اعظمی جیسے علماء ان کی خدمت میں جاتے ہیں. ان کا شعر اور ندوے میں پڑھائے شعر لکھنؤ میں دار العلوم ندوے میں شعر پڑھا کہ اے ندوے والوں, اگر بری نظر لگ جاتی ہے, اسلام نے اس کو حق قبول کیا ہے, العین حق, بری نظر لگ جاتی ہے تو اللہ والوں کی کیا اچھی نظر نہیں لگے گی؟ جب بری نظر انسان کو سکھا دیتی ہے, ہرے بھرے درخت کو سکھا سکتی ہے, تو کیا اللہ والوں کی نظر, اللہ والی نظر نہیں اثر کرے گی؟ پھر حضرت نے جوش میں آ کر ایک شعر پڑھا, اپنا اردو شعر, اللہ والوں کا شعر عارفانہ ہوتا ہے. حضرت نے کہا, علماء وزن میں آ گئے, کیا شعر پڑھا؟ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. اور شاید کے بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے, اور تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. میرے شیخ شاہ مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ, جہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شاگردوں کی طرح بیٹھتے تھے, مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں بادب بیٹھتے تھے, حاضر ہوتے تھے یہ حضرات. حضرت نے فرمایا کہ میاں اختر مجھے نام لیتے تھے تو وزد آ جاتا تھا. کیسے وزد آتا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ہاں وہ عالم کا قصہ پورا کر دوں کہ اس عالم کا کیوں نکل گیا, ٹوکرا اخروٹ سے خالی, ٹوکرا اخروٹ سے خالی اور کھوپرا تکبر سے خالی, اور پھر جب اللہ کا نام لیا ہے انہوں نے, اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا کہ شیخ کے قدموں میں جا کر رونے لگے کہ آپ نے جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی, اللہ آپ کو جزا خیر دے, آپ نے میری آنکھیں کھول دی. یہ ہوتا ہے شیخ. تو میرے شیخ مرشد احور شاہ دومنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں حکیم اختر سنو, اللہ کا راستہ یوں تو مشکل ہے, نفس سے مقابلہ, شیطان سے مقابلہ, لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے, کسی اللہ والے کا ہاتھ مل جائے, سچا اللہ والا ہو, چکر باز دنیا دار نہ ہو, اللہ کے لیے دین سکھا رہا ہو, تو اس کی برکت سے اللہ کا راستہ نہ یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. آہ, شیخ کی بات آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے. شیخ کی بات آج بھی کانوں میں گونج رہی. فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ یوں تو مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے, اس کی صحبت نصیب ہو جائے, تو خدا تعالیٰ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا, غور سے سنیے, صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. سجدے میں لذت آتی ہے, اللہ کے نام میں تلاوت میں آئے. اب بتاؤ آواز پہنچے گی کہ نہیں؟ آواز پہنچے گی؟ اچھا, اب میں وہ حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں کہ مسکین, اللہم اہلی مسکینا, اللہ ہم کو مسکین بنا دے, یعنی غریب بنا دے. یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ مسکین مسکنت سے ہے. مسکنت کے معنی توازو علی وجہ الکمال, غلبۃ التوازو علی وجہ الکمال, یعنی انتہائی درجے کی فنائیت اور اپنے کو مٹا دے انسان, یہ مراد ہے. جب میں نے اس کو بمبئی میں بیان کیا تو بمبئی کے ایک شیخ نے کہا کہ دو سال سے میں یہ دعا نہیں مانگ رہا تھا ہمارے گھر سے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے اور میں غریب ہو جاؤں. میں مسجدوں میں مدرسوں میں پیسہ دیتا ہوں, تو میں نے جب یہ شرح کی تو اس نے کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے معنی توازو ہے, فنائیت ہے, اپنے کو مٹانا ہے, غریب ہونا نہیں. لہذا اس دن سے پھر دعا شروع کر دی انہوں نے. نمبر دو, ایک بات میں اتنی دیر لگی, ایک دعا قنوت کی دعا ہے, ونت رکو میف جرو کا دعا قنوت, تیسری رکعت وتر میں سب پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی بعض لوگ دیکھتے ہیں, ونت رکو میف جرو کا, اور ہم چھوڑتے ہیں ان کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں, اور چھوڑتے ہیں ہم ان کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. اس دعا کا ترجمہ پڑھ کر کتنے لوگوں نے اپنے بے نمازی بیٹوں کو گھر سے نکال دیا اور وہ ہیروئن میں پی کے اور برباد ہو گئے. یاد رکھیے, اس حدیث کا ترجمہ ہر چیز یہ نہیں ہے جو آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمت فرماتے ہیں اس یہاں نافرمانی سے مراد اعتقادی نافرمانی ہے. نفجرو نترکو میفجرو کا, اے خدا ہم ان کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. یہاں فجور سے مراد فجور اعتقادی ہے کہ عقیدہ کسی کا کافرانہ ہو جائے, عقیدتاً کافر ہو جائے, مذہب تبدیل کر دے, ہندو ہو جائے, عیسائی ہو جائے, یہودی ہو جائے, خوب سمجھ لیجیے اس بات کو. لیکن جب تک کہ عقیدہ صحیح ہے, صرف نفس کی شرارت, نفس کی غفلت میں نماز نہیں پڑھتا, اس کو گھر سے نکالنا واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ بیوی کو بھی اگر نماز نہیں پڑھتی تو اسے واجب نہیں اس کو نکالنا, یا اسے نرمی سے محبت سے سمجھائے, تھوڑی سی مار پیٹ کی بھی اجازت ہے. اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو تھوڑی سی اجازت ہے, لیکن ہڈی توڑ مارنا ہو. دیکھا آپ نے, دیکھا ایک بچہ, ایک آدمی ایک قصائی گائے لے جا رہا تھا, تو ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا کیا یہ تھے مدرسے میں قرآن شریف پڑھنے جا رہی کیا یہ گائے؟ استادوں کو جائز نہیں. الرحمن علم القرآن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں, سب 98 نام چھوڑ کر رحمان کا نام تعلیم قرآن کی وقت میں کیوں نازل کیا؟ تاکہ قیامت تک کے قرآن پڑھانے والوں کو آنکھیں کھل جائیں کہ شفقت اور رحمت سے تعلیم دینی چاہیے. اور رحمان علم القرآن ہے, جبار رحمان علم القرآن نہیں نازل کیا, پہاڑ نازل نہیں کیا, رحمان نازل کیا تاکہ جتنے لوگ قرآن پاک کے پڑھانے والے ہیں وہ بچوں کے پر شفقت و رحمت سے تعلیم دیں. ہڈی توڑ سزا دینا جائز نہیں. میرے یہاں الحمدللہ اس مدرسے میں سخت اس کی تاکید ہے, بچوں کی پٹائی بالکل یہی وجہ ہے کہ برکت ہے. آج اتنے زیادہ بچے آ گئے ہمارے یہاں کہ ہمارے لیے ایک مکان سامنے خریدا گیا اور بورڈ لگا ہوا ہے, اور ادھر بھی, مگر پھر بھی بچے زیادہ آتے چلے جا رہے ہیں. شفقت, یہ مار پٹائی سے کتنے مدرسے ٹوٹ گئے. لہذا نترکو کا مترجمہ آپ کیا سمجھیں گے آپ لوگ؟ کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس سے ترک تعلق واجب ہے. یہ نہیں کہ بچوں نے نماز نہیں پڑھی یا کوئی اور غلطی کر دی تو بس نکال دو, وہ اور زیادہ برباد ہو جائیں گے. ان کو سمیٹ کے رکھو جیسے مرغی اپنے بچوں کو, بزرگوں کے پاس لے جاؤ, دو رکعت پڑھ کے دعائیں مانگو اصلاح اولاد کے لیے, اللہ والوں کے پاس لے جاؤ, وازوں میں لے جاؤ, کچھ پیسے کی لالچ دو, مٹھائی رس گلے گلاب جامن کھلا کے لے جاؤ, یا واپس میں وعدہ کرو کہ بھائی چلو وہاں کہیں دینی بیان ہو رہا ہے, بعد میں ہم تم کو پھر جلیبی کھلائیں گے گرم گرم, کوئی کچھ کرو. جو بات ہو گئی نمبر تین, کھانے پر بسم اللہ شریف جو پڑھنا ہے اس کا راز بتاتا ہوں جو اکابر کی کتابوں میں موجود ہے. کھانے پر بسم اللہ والا برکت اللہ, یہ کیوں, یہ سنت کیوں بتائی گئی, اس میں کیا راز ہے؟ لہذا علماء نے لکھا کہ چونکہ ایک لقمہ جب ہم کھاتے ہیں, ایک لقمہ ایک روٹی کا ٹکڑا, تو سارا عالم اس کی پرورش ہے. یہ اللہ, سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کے حکم سے چلتا ہے؟ خدا کا. چاند کی بھی خدمات شامل ہیں, کیونکہ چاند اگر نہ ہوتا 2.5 لاکھ میل پر تو سمندر کا تمام پانی شہروں میں آ جاتا, کوئی زندہ بھی نہ رہتا, اور سورج ہی ہوتا تو غلہ جل کے خاک ہو جاتا. تو سورج سے, چاند کی ٹھنڈک سورج کی گرمی سے اقدار کے ساتھ غلہ پک کر تیار ہوتا ہے. اس میں سمندر کی خدمت بھی شامل ہے, سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں, سورج کی شعاؤں سے بادل بنتے ہیں, اور ہواؤں کے کندھوں پر فسخ نہ ہوئے بلدی میت, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو مردہ زمین پر بادلوں کو حکم دیتے ہیں بارش ہوتی ہے. اور بیلوں کی بھی خدمت ہے, جب ہل چل رہا تھا یا ٹریکٹر چل رہا تھا تو لوہا بھی اس میں لگا ہوا ہے, اور ٹریکٹر چلاتا ہے اس کی بھی خدمت ہے, اور اگر بیل سے ہل جوت رہا ہے تو بیلوں کی خدمت بھی شامل ہے, لوہا کی خدمت بھی شامل ہے. تو سارا عالم کو اللہ تعالیٰ نے اس روٹی کے ہماری غذا کے لیے آتے ہیں, جس اللہ نے ایک لقمہ کھانے پر سارے عالم کے نظام کو ہماری خدمت کے لیے لگا رکھا. ہمالیہ پہاڑوں کو بھی دخل ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال سے جو مانسون ہوائیں اٹھتی ہیں وہ شمالی ہند کو چھوڑ کر آذربائیجان, تاشقند, سمرقند, ازبکستان, بخارا وغیرہ میں برس جاتے ہیں. خلیج بنگال کی بادل جو ہیں اٹھتے, اور شمالی ہند الحمدللہ بجلی آ گئی. یہ بجلی قدرت جو ہے اس کے مقابلے میں بہتر ہے, کیونکہ گڑ 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 ہو رہا تھا. تو سائنسداں کہتے ہیں کہ خلیج بنگال سے اگر مانسون ہوائیں بادل اڑتے اور ہمالیہ پہاڑ سے نہ ٹکراتے تو یہ آذربائیجان, تاشقند, بخارا, سمرقند میں بارش کرتے, اور شمالی ہند مثل منگولیا کے ریگستان ہو جاتا. ایک اللہ والے نے لکھا, رسالہ الحق میں میں نے پڑھا تھا, ایک اللہ والے نے ان سے سوال کیا کہ لیکن تم تو یہاں تک پہنچے سمندر تک, سورج تک, لیکن یہ بھی سوچا ہوتا کہ سمندر تمہارے باپ نے پیدا کیا, سورج تمہارے دادا کا ہے, یہ ہمالیہ پہاڑ تمہارے نانا نے پیدا کیا ہے. افسوس کہ تم اسباب تک جاتے ہو لیکن ان کے خالق تک نہیں پہنچتے. جیسے کہ ایک کھوٹا دیوار میں گھس رہا تھا, ایک کھوٹا دیوار میں گھس رہا تھا تو دیوار نے کہا اے کھوٹے میرے اندر مت گھس, اتنی رفتار سے اسپیڈ سے گھس رہا ہے. سائنسدان لوگ تک بتا رہے ہیں کہ 200 میل کی رفتار سے کھوٹا گزرا ہے اور اس کی یہ سائز ہے. تو کھوٹا ہنسا اور اس نے کہا اے دیوار مجھ سے خوشامد مت کر, سائنسدانوں سے کچھ کام نہیں چلے گا, جو اس کو ٹھونک رہا ہے اس کو راضی کر لے. بڑھئی کارپینٹر, اگر بڑھئی مجھ پر ہتھوڑی نہیں مارے گا تو ایک آشاریہ بال کے برابر بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سائنسدانوں کی تحقیق سے تیرا بھلا نہیں ہوگا, اس کو راضی کر لے. آج کل جب طوفان اور سیلاب آیا بنگلہ دیش میں تو سائنسدانوں نے اعلان کر دیا, لیکن میں مشین کے سائنسداں بھی غرق ہو گئے. طوفان جو ہے جب آتا ہے تو اکبر الہ آبادی جج یہ شعر پڑھا کرتے تھے, جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے, جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا اور نہ خدا معلوم ہوتی ہے, اللہ کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے. لہذا جب بلائیں آئیں, مصیبت آئے تو جلدی سے ڈاکٹر کے ہمت بھاگو, اللہ سے چپے سے دعائیں مانگ لو. علامہ عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے سب سے پہلے اپنے اللہ سے کہہ لو جلدی سے, مخلوق کے پاس مت جاؤ، ایک منٹ کا کام ہے، ہر وقت خدا سنتا ہے دعا، اللہ سے سجدے میں دعا کر لو یا ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے یہاں، اس کے دل میں صحیح دوا ڈال دے، اس کی کھوپڑی مغز میں اسکرو کوئی ڈھیلا نہ ہونے پائے کہ کہیں غلط دوا نہ لکھ دے، اور اس دوا کو تو حکم دے دے کہ مجھے شفا دے دے، سب تیری مخلوق ہے، تیرے قبضے قدرت میں. آج کیا ہے، ہم بھاگے جاتے ہیں بس، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کس کے اختیار میں. تو میں نے بسم اللہ والا برکت اللہ کی سنت کا راز آپ کو بتایا کہ چونکہ ہمارے ایک لقمے پر ساری کائنات کی خدمت شامل ہے، سمندروں کی خدمت، ہمالیہ پہاڑوں کی خدمت، سورج کی گرمیاں، چاند کی رفتار، زمین، بیل، جانور، ہل جوتنے والے نہ جانے کتنے، تو اس بسم اللہ والا برکت اللہ، اے اللہ میں آپ کے نام پر کھا رہا ہوں جس کے صدقے میں یہ میری غذا تیار ہوئی، جس نے سارے عالم کو میری خدمت میں لگایا. ان دنیا خلقت لکم، اللہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، انکم خلقتم للآخرۃ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اب ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، ایاک نعبد جو ہم پڑھتے ہیں یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، عربی گرامر اور عربی قواعد سے اس کے معنی ہیں ہم سب لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں. عابد واحد متکلم، نعبد جمع متکلم. تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ تو ٹھیک ہوا، ایاک نعبد، اے خدا ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اکیلے جب کوئی انسان پڑھتا ہے نماز اس وقت بھی تو یہی ایاک نعبد ہے، عابد تو نہیں سکھایا گیا. تنہائی کی نمازوں میں بھی کیوں نعبد سکھایا گیا، اور جماعت کی نمازوں میں تو ہے ہی ہے، الگ الگ جو ہے امام پڑھ رہا ہے اس کا کافی ہے، لیکن جماعت کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں سنت وغیرہ اس کو تو ہم نابودو پڑھتے ہیں. تو عقل کا تقاضا کیا تھا کہ آبودو پڑھتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن نہیں، شریعت نے نابودو ہر جگہ رکھا، ہر نماز میں یہ کہ نابودو ہے یا نہیں. اس کا جواب علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد فرماتے ہیں کہ اس نابودوں کو اللہ نے جمع اس لیے نازل فرمایا کہ میرے بندے کبھی اپنی تنہائی کی عبادت کو تنہا نہ پیش کریں، بلکہ یوں کہیں اللہ سے کہ اے خدا میری تنہائی کی عبادت، میری اکیلے والی عبادت اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کے حضور میں پیش کروں، اس میں بہت سے نقصانات ہیں، دل کہیں ہے، نماز میں کھڑا ہوں بہت سی کوتاہیاں ہیں، یہ کوتاہی والی نماز اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیش کریں اکیلے، لہذا ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی نمازوں کے ساتھ ہم اپنی نماز کو آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں. یہ ہے ایاک نعبد جمع کا صیغہ، اس لیے اللہ تعالی نے نازل فرمایا کہ ایاک نعبد، اے خدا تنہا میری عبادت اس قابل نہیں کہ میں پیش کروں آپ کو، اس لیے ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی نمازوں کے ساتھ اپنی نماز کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ان کی برکتوں سے ہماری بھی قبول ہو جائے. جماعت کی نماز کا فائدہ بھی یہی ہے کہ جماعت میں کسی کی بھی قبول ہو جائے گی، اس کی برکت سے سارے نمازیوں کی نماز قبول ہو جاتی ہے. اب میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا بتاتا ہوں. ایک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک مشرک آیا اور اس نے ایک ہڈی بوسیدہ سڑی ہوئی پرانی، اتنی بوسیدہ کی اس کو ہاتھ سے مل کر اس نے پھونک مار کر اڑا دیا مشرک نے. اس کا کیا نام تھا؟ آس ابن وائل، عین علی سعد. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مشرک آس ابن وائل تھا جس نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا اس نے؟ کہ من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا دوبارہ، قیامت کیسے قائم ہوگی. وہی رمیم جب کی بوسیدہ ہو کر اور میں نے پھونک مار کے اس کو اڑا دیا. اس مشرک کا نام آس ابن وائل، اللہ آلوسی نے تفسیر رحمانی میں شان نزول میں اس کو لکھا، اس کا نام آس ابن وائل تھا مشرک کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ سن اے نبی، آپ فرمائیے اس ظالم، اس مشرک کو جواب دیجئے کہ کیسے میں اس کو پیدا کروں گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اب میرے شیخ کی تقریر سنو، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک واسطے سے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ایک واسطے سے فرمایا کہ اس میں اللہ نے سمندر رکھ دیا کہ جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جب تمہاری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، ہواؤں میں اڑ جاؤ گے، تمہیں جلا کے راکھ کر کے کوئی ہندو جیسے ان کے ہاں ہوتا ہے کہیں بھی اڑ جاؤ، پانی میں اگر جنازہ اتار دیا جائے، مچھلیاں کھا لیں، جہاں بھی تم جاؤ گے وہ ہوا بکل خلق علیم. اب میں اپنی مخلوق کو اپنے دائرے علم میں رکھتا ہوں. اللہ نے شاید یہ دو لفظ نازل فرما دیا, وہ ہوا بکل خلق علیم, میرے احاطہ علم سے تم باہر نہیں جاتے ہو. لہذا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, جس کو مختصر طریقے سے عرض کرتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک سمندر علم کا رکھ دیا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا انسان غور نہیں کرتا کہ میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, باپ کی منی سے؟ اور باپ کی منی کہاں تھی؟ باپ کی منی کیسے پیدا ہوئی؟ غذا سے. غذا سے خون بنا, خون سے منی بنی, اور منی سے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا. تو یہ غذائیں کہاں تھیں پہلے؟ ماں باپ نے جو غذائیں کھائیں یہ کیا ایک جگہ جمع تھی؟ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہم بکھرے ہوئے تھے آفاق عالم میں, ہماری پیدائش کے ذرات, ہمارے اجزاء تخلیقیہ ترکیبیہ تعمیریہ اور ہمارے پیدائش کے ذرات جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں باپ تک پہنچایا. اگر ہم آسٹریلیا کے گندم میں چھپے تھے تو حکومت پاکستان کے دل میں آئے گا کہ اس گندم کو منگاؤ, اور وہ بازار میں آئے گا, میرے ماں باپ اس کو جا کر خریدیں گے, ہمارے ماں باپ خریدیں گے. اگر ہم مدینہ شریف کی کھجوروں میں چھپے تھے تو ہمارے ماں باپ کو اللہ حج نصیب کرے گا اور وہ جا کر مدینہ پاک کی کھجور کھائیں گے, اس کھجور میں جو ذرہ ہمارا چھپا تھا وہ ان کے خون میں آ جائے گا. اور اگر ہم کوئٹہ کی بکریوں میں تھے تو کوئٹہ کی بکریاں آئیں گی یہاں, اور بکریاں جو پہاڑوں پر گھاس چر رہی تھیں, اگر ہم گھاسوں کے ذرات میں تھے تو بکریوں کو حکم ہوگا اس گھاس کو چر لے, اور وہ جو ذرہ میرے بندے کو مجھے پیدا کرنا ہے اس گھاس کو چر لے, اس گھاس میں میرے ایک بندے کا ذرہ یہ تخلیق ہے. وہ پھر تو بکری کو اللہ بھیجیں گے کراچی, اگر وہ لالو کھیتیا گلشن اقبال کا رہنے والا اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائیں گے, اور وہی قصائی لائے گا جو اس محلے میں رہتا ہے اس بکری کو. اس طرح سے کوئٹے کے ذرات, پہاڑوں کی گھاسیں بھی جہاں جہاں چھپا تھا انسان, اور اگر کوئی انسان اندھار کے اناروں میں چھپا ہوا ہے, دیکھو کندھاری بیٹھا ہوا ہے میرے پاس, یہ کندھاری ہے, مجھ سے بیٹھ بھی ہے جوانی میں, اللہ تعالیٰ اس کو دعا کیجئے استقامت ہم سب کو اللہ نصیب کرنا. اگر ہم کندھار کے اناروں میں ہماری پیدائش کا کوئی ذرہ ہے تو کندھار سے امپورٹ ہوگا, درآمد ہوگا وہ انار, اور آ کے سبزی منڈی میں ملے گا, اور ہمارے ماں باپ کو اللہ دل میں ڈالے گا, وہ جا کر اس انار کو کھائیں گے اور اس سے ان کے خون میں ادھر آ جائے گا. اور اگر کشمیر کے سیبوں میں ہمارا کوئی ذرہ چھپا ہے تو کشمیر کے سیب یہاں آئیں گے. یعنی جہاں جہاں پورے عالم میں اگر دریائے سندھ کے کسی جھیلم کے پاس کوئی مٹی کا ذرہ وہاں ہم کہیں چھپے ہوں گے تو دریائے جھیلم وہاں سے اپنے ساتھ لائے گا, دریائے سندھ لائے گا, پھر دریائے سندھ سے وہ کراچی میں آ کر فلٹر ہو کر وہ ذرہ پھر داخل ہوگا. غرض کی شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سمندر رکھ دیا علم کا, کہ ہمارے جو ذرے جو ذرہ ہمارا آسٹریلیا میں چھپا تھا گندم کی صورت میں, جو ذرہ ہمارا چھپا تھا کندھار کے اناروں میں اناروں کی صورت میں اور کندھار میں کابل میں, اور جو ذرہ ہمارا کوئٹہ میں چھپا تھا پہاڑوں کی گھاسوں میں, وہ بکریاں چر کر کے وہ بکریاں آئیں گی یہاں. اس طریقے سے مدینہ شریف کی کھجوروں میں جو ذرہ تھا ہمارے والدین کو یا تو خود جائیں گے یا کوئی حاجی لائے گا وہ کھجور ان کو کھلا دے گا. غرض کے سارے عالم میں ہم بکھرے ہوئے تھے پہلے بھی, پھر سارے عالم کے ذرات کو ہماری پیدائش کے اللہ نے ماں باپ کے خون میں جمع فرمایا صورت غذا, اس کے بعد غذاؤں سے خون بنایا, پھر خون سے اللہ نے ان ذرات کو حکم دیا جس سے ہمیں پیدا کرنا تھا کہ تو منی بن جا, پھر منی کو ماں کے پیٹ میں پہنچایا. اس طریقے سے 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے عالم میں بکھرے ہوئے ذرات کو انسان کی شکل میں بنا کر پیش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس آیت میں یہ فرمایا, اے ظالم, اے مشرق, بے نالائق, تو سمجھتا ہے کہ تو ایک مرنے کے بعد بکھر جائے گا تو کیسے دوبارہ اللہ تجھ کو جمع کرے گا؟ پہلے بھی تو بکھرا ہوا تھا اقصائے عالم میں, آفاق عالم میں, اطراف عالم میں, اکناف عالم میں, تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا, اور میں نے تجھے ماں باپ کے جمع کر کے اور نطفے کی شکل میں تجھ کو ماں کے پیٹ میں بنایا اور پھر تجھے انسان بنایا نطفے سے. اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفہ فإذا ہو خصیم مبین, کیسا دشمن بنا ہوا ہے یہ, میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ والے میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا اس مرشد کو جواب دیا کہ ایک دفعہ تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا اور خدا نے تو اس کو جمع کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا, جس طرح سے خبر میں ہوتی ہے وہ بھی خبر تھا, اس ماں کے پیٹ کی خبر سے تجھے 9 مہینے کے بعد نکالا, تو دنیاوی قبرستانوں میں جو تو دفن ہو رہا ہے اسی خبر سے تجھ کو نکالوں گا اور سارے عالم سے تیرے ذرات کو جمع کر دوں گا. یہ ہے تقریر قیامت میرے شیخ کی. اولئک آبائی فجینی بھی مثلہم, لاؤ ہمارے باپ دادا کو جن کی صحبتیں اللہ تعالیٰ نے اختر کو نصیب فرمائی. بس دعا, یہ مضمون ختم ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس خانقاہ کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے, چاروں سلسلوں کے اولیاء کرام نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ, قادریہ, چاروں سلسلوں کے جملہ اولیاء کرام کی برکت سے اللہ اس خانقاہ کی حفاظت فرما, اس کو بین الاقوامی قبولیت عطا فرما, جو آئے محروم نہ جائے. اے خدا اپنی محبت کا درد اختر کو بھی نصیب فرما, اور جو بھی آئے اس کو اپنی محبت کا درد عطا فرما دے. ہماری مٹی کو اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما کر قیمتی بنا دے. اے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما, مجھ کو بھی, میری اولاد کو, آپ سب کو, آپ کی اولاد کو بھی, کہ ہر سانس ہم آپ پر فدا کر دیں اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزاریں. اے خدا ہم کو بھی, ہمارے بچوں کو, سب کو پکا نمازی, نیک و دیندار, صالح بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار, اپنا فرما بردار بنا دے اور ہم سب کی اصلاح فرما دے. اور ہمارے حاضرین اور حاضرات, حاضرات کون ہیں, خواتین جو آتی ہیں بیچاری, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ, ان کو اللہ والی بنا دے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ان سب کو اللہ والی بنا دے اور ہم سب کی اصلاح فرما دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے, جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے, کبھی عمر بھر شب گری جان ہوتے. جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے, کبھی عمر بھر شب گری جان ہوتے. جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق, جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق, وہ کیسے بھلا گل بدامن ہوتے, وہ کیسے بھلا گل بدامن ہوتے. جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے,
یعنی جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے, یعنی اگر اللہ والوں کے دل جو آفتاب ہدایت ہیں, اگر ان کی صحبتیں ہمیں نہ ملتی, ان کی عنایات اور دعائیں نہ شامل حال ہوتی, تو آج ہم اندھیروں سے گریزاں نہ ہوتے, بھاگتے نہیں, بلکہ ہم گناہوں کے کام میں ملوث کر ہوتے ہوتے ایک دن موت آ جاتی اسی گناہ کی حالت میں, اور خسرت دنیا اور آخرت, دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی. اس لیے اللہ والوں کی صحبتوں کا صدقہ ہے کہ جو آج ہماری داہیاں اور ہماری صورتیں نیک بندوں کی سی ہیں. یہ پہلے شعر کا ترجمہ, اب دوبارہ جب سنیں گے اب مزہ زیادہ آئے گا. دوسرا شعر کیا ہے؟ جو گلشن سے رکھتے ہیں ربط تعلق, ربط و تعلق, جو گلشن سے رکھتے ہیں ربط و تعلق, وہ کیسے بھلا گل بداما نہ ہوں گے. یعنی جو گلشن میں رہیں گے گلوں کے ساتھ, تو ان کے دامن میں ضرور پھول آ جائیں گے. یعنی اخلاق رزیلہ ان کے اخلاق رزیلہ کے کانٹوں کے دامن میں, اخلاق حمیدہ کے پھول ان کے دامن میں آ جائیں گے. یعنی بری بری عادتیں چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ, اور اچھی عادتوں کے پھول ان کے دامن میں. ہم نے اشارہ کیا ہے انہوں نے گلشن اقبال کی طرف. اب شعر دونوں سنیے پھر مزہ لیجیے.
جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے, جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے, کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے. جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے, کبھی عمر بھر گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق، جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق، وہ کیسے بھلا گل بدام ہوتے، وہ کیسے بھلا گل بدام ہوتے، جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے، کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے.
ولی محمد کو ذرا آواز دو. ولی محمد،
ولی محمد صاحب
ذرا قریب آئے. کہ
محمد صاحب
قریب آ رہے ہیں. مسجد تو ہر وقت ہے ہمارے پاس، لیکن مسجد کی قدر و قیمت جب خدا ہوگا تو خانہ خدا سے بھی مزہ آئے گا. اس لیے ایسی صحبتیں جہاں خدا ملتا ہے اس کو لازم کرو. بہت لوگ بیت اللہ گئے اللہ کے گھر، مگر چونکہ دل میں اللہ نہیں تھا گھر کا مزہ نہیں پایا. میں نے خود سنا ہے بیت اللہ کے اندر فلپس ریڈیو کی بات کرتے ہوئے حاجیوں کی زبان سے، کیونکہ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی. تو جب تک صاحب خانہ دل میں نہ ہو خانہ کا مزہ کیا آئے گا. صاحب خانہ گھر والا، جب گھر والے سے محبت ہوتی ہے تب اس گھر کا مزہ آتا ہے. جن لوگوں نے اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھی پھر حج کرنے گئے، نفل حج فرض، تو حج تو ہر صورت میں فرض ہے، فوراً جانا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو، لیکن نفلی حج کو یہ اللہ کی محبت سیکھ کر جانے میں زیادہ اس کو مزہ آتا ہے. اس لیے کہہ دیا ولی محمد میاں سے کہ سنت موقعہ پڑھ دو بس. حکیم امت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل بھی مت پڑھو اگر صحبتیں مل رہی ہوں اور بزرگان دین کی باتیں جہاں سنائی جا رہی ہوں، تو تم نفل چھوڑ دو وہاں بیٹھو، کیونکہ ان سے ایک ایسی عطا درد ملے گا.